گفتم برو فرا، فرا میرسه به تو. رفتم فرا، اونجا هم نامه دادم، خانم نامه رو خون وسط خندیدم، گفت خانم برو خودت بکش.
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شورای انقلاب کو اس تحریر کے ذریعے ذمہ داری سونپی جا رہی ہے کہ سلسلہ پہلوی، اس کی تمام شاخوں، ان کے متعلقین کے تمام منقول و غیر منقول اموال جو انہوں نے مسلمانوں کی بیت المال سے اکٹھے کیے ہیں، انہیں اپنے قبضے میں لے لیں اور مستحقین، مزدوروں اور بوڑھے ملازمین کے درمیان تقسیم کر دیں۔ یہ وہ حکم ہے جو امام خمینی نے 1979 کو صادر کیا تاکہ معاشرتی عدل کے طویل سفر کے نشیب و فراز میں، یعنی انقلاب کے بنیادی اہداف میں پہلا قدم اٹھا لیا جائے۔ پہلے حکم کے صرف 5 دن بعد امام خمینی نے 1979 کو ایک دوسرے حکم کے ذریعے امدادی کمیٹی کی بنیاد رکھی۔ صرف 5 دن میں 2 واضح حکم کا صادر کرنا ظاہر کرتا ہے کہ انقلاب کے مہربان اور سچے رہبر ہر چیز سے زیادہ معاشرے کے کمزور اور مستحق افراد، ان کی اپنی خوبصورت تعبیر کے مطابق، پا بہرینہ لوگوں کی محبت کو دل میں رکھتے ہیں۔
ان انقلاب مهم اسلامی رهین کوشش های این طبقه است، طبقه محروم، طبقه گودنشین. من شما طبقه را، گودنشینان را، از اون کاخ نشینان بالاتر میدانم، اگر اونها لایق این باشند که با شما مقایسه بشن. یک موی شما بر همه اونها ترجیح دارد، بلکه مقایسه یک موی شما با اونها نباید صحیح باشد.
حلبی آباد کے رہنے والوں کا نام ایران کے اکثر لوگوں کے لیے جانا پہچانا تھا، حتی دارالخلافہ میں جو کہ حکومت کا مرکز تصور کیا جاتا ہے، وہاں کے علاقے جیسے دواز غار، گود عربہ، حلبی آباد اور ان جیسے دسیوں مزید علاقے شہر کے مضافات میں اور شہر کے جنوبی حصے میں موجود ہیں۔ ان کی حالات زار کو بیان کرنے کے لیے سوائے غربت و افلاس کے کوئی لفظ ان کی حالت کو بیان نہیں کر سکتا۔ غریب اور کچی بستیوں میں زندگی اس عظیم تہذیب کا تحفہ تھی کہ جس کے بارے میں محمد رضا پہلوی بالخصوص آخری سالوں میں ایران کو اس تک پہنچنے کے اشارے دے رہا تھا۔
دو تا دختر، 4 تا پسر از یه گود من خودم در آوردم.
امام خمینی کے جنہوں نے قرآن کریم کے سائے میں عدل و انصاف کے قیام کو اپنا بنیادی مقصد بنا رکھا ہے، آج کل غریب و کچی آبادیوں کے مکینوں کے گہرے رنج و الم سے بیتاب ہیں۔ آج آزادی کی پہلی سالگرہ کے 21 دن امام نے غریب کچی آبادیوں کے مکینوں اور مستضعف افراد کے گھر کی تعمیر کے لیے بینک میں اکاؤنٹ نمبر 100 کھلوایا ہے۔ صاحب حیثیت افراد کو ان محروم لوگوں کی مدد کے لیے پکارا ہے۔ میں نے بینک ملی کی تمام شاخوں میں اکاؤنٹ نمبر 100 کھلوایا ہے، اور ہر وہ شخص جو استطاعت رکھتا ہے اسے دعوت دیتا ہوں کہ محروموں کے گھر تعمیر کرنے کے لیے اس اکاؤنٹ میں رقم جمع کروائیں۔ 1980 کے موسم گرما کے شروع میں بہت سے لوگ، بالخصوص جوان، رضاکارانہ طور پر محروم افراد کی محرومی کو دور کرنے کی خاطر تحریک میں شامل ہونے لگے۔ گاؤں دیہاتوں کا رخ کرتے ہوئے وہ چاہتے ہیں کہ انقلاب کی وجہ سے شروع ہونے والے تعمیر نو کی پربرکت جہاد میں شرکت کریں۔ انقلاب کے سب سے بڑے معمار نے قوم کے اندر اپنے جیسے محروموں کی مدد و خدمت کے جذبہ و آمادگی کو دیکھا، جو کہ روحانی عشق سے پر ہے، تو امام نے محروم افراد کی مدد کو سب سے بڑی عبادت قرار دیا۔
جامعه ما احتیاج به کارهای ضربتی فوری داره، جهاد سعی کنه از این کارهای ضربتی هیچ چیز رو کنار نگذاره۔
ملک میں جہاد ساز زندگی کی تشکیل سے بے مثال تحریک شروع ہو گئی، لیکن غربت و افلات بہت بڑی سطح پر پائی جاتی ہے، جو کہ تباہ کن ہے۔ پہلوی نظام کا مشیر اور بجٹ کمیٹی کا سربراہ عبد المجید مجیدی اپنی یادداشت کی کتاب میں لکھتا ہے کہ انقلاب سے پہلے ملک کے 53,000 دیہاتوں میں سے 500 سے بھی کم دیہاتوں، یعنی 1% سے بھی کم علاقوں میں ضروریات زندگی جیسے پینے کا صاف پانی، بجلی اور پکی سڑکیں پائی جاتی ہیں۔ یہ وحشتناک اعداد و شمار پہلوی حکومت کے آخری سالوں میں ملک کی افسوسناک صورتحال کی صرف ایک مختصر تصویر ہے۔ ان تمام مصائب کے باوجود امام اور عوام پختہ ارادہ رکھتے ہیں کہ دیہاتوں کی قابل رحم صورتحال کو خوشحالی میں بدل کر رہیں گے۔ حلبی آباد غریب اور کچی آبادیاں، جھوپڑیوں جیسے الفاظ معاشرتی اقتصادی تہذیب سے ختم کر دیے جائیں گے۔ دیہاتوں کی تدریجی آبادی و ترقی اور محروموں کی خدمت میں تیزی آ رہی تھی کہ اچانک نافذ کردہ جنگ نے اس کارکردگی کو بہت بری طرح متاثر کر دیا۔ اسلام، انقلاب اور ایران کے دفاع کا واجب ہونا موجب بنا کے محروموں کی خدمت کے لیے آمادہ جوانوں کی اکثریت محاذ کی طرف روانہ ہو گئی۔ قابل غور بات یہ ہے کہ یہی محروم لوگ وطن کے دفاع میں وحشی دشمن کے مقابلے میں پہلی صف میں کھڑے ہو گئے۔ رضاکار اسی محروم و مستضعف طبقے سے ہیں۔ وزیراعظم محمد علی رجائی، جس نے 6 ماہ پہلے امام خمینی سے انجمن مستضعفین کے بارے میں حکم وصول کیا، انہوں نے 1983 میں اعلان کیا کہ دیہاتوں میں رہنے والے 60 سال سے زیادہ عمر کے افراد کو ناقابل واپسی رقم ادائیگی کی جائے گی۔ اس پروگرام نے دیہات میں رہنے والے بوڑھے افراد کی مشکلات کو حل کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ بعد میں یہ پروگرام شہید رجائی کے نام سے مشہور ہوا۔ نامکمل معلومات پھیلانا انقلاب میں ہمیشہ سے مشکل ایجاد کرتا رہا ہے۔ اس چیز کا موجب بنتا رہا ہے کہ عوام کے افکار و نظریات حکومتی وسیع خدمات کو مکمل طور پر نہ جان سکیں۔ بعض مسئولین کا طرز فکر، جو یہ کہتے ہیں کہ خدا کے لیے کام کرنے کی تشہیر ضروری نہیں ہے، اور ٹی وی کے ادارے کی طرف سے غیر تجربہ کارانہ پروگرام بھی اس بات کی اصل وجہ ہیں۔
شما باید دائما مسائلی را که خدمت هایی را که کردید و من میدونم خدمت های بسیار زیاد ارزنده بوده است، اینها را ذکر کنید برای مردم، مقدس معابی نکنید که نباد خدا نخواسته چه بشه۔
امام کی تاکید موجب بنی کے بعض اعداد و شمار بیان کیے جائیں۔ ان اعداد و شمار کے مطابق انقلاب کی کامیابی کے بعد صرف 15 مہینوں میں 2600 دیہاتوں میں بجلی پہنچا دی گئی، جو کہ پہلوی نظام کے کل دور کی نسبت 3/4 ہے۔
اینجا آقا خودش خیلی کارا رو درست کرد، انجام داد، انشاءاللہ که کار ما رو هم درست میکنه۔ من ازش میخوام، خودش بزرگ، خیلی بزرگه، یه کاری بکنی که ما از این بدبختی نجات پیدا کنیم.
چند تا خانواده اینجا زندگی میکنن؟
اینجا 7 خانواده.
7 خانواده؟
بله.
همشون هم بچه دارن؟
همشون، اون یکیش 8 تا داره، یکیش 7 تا داره، یکیش 5-6 تا داره. خرج خودم نمیرسه هیچی، مجبورم یه روز بچه هم نهار بدم، یه روز نگه دارم کرای خونه بدم، اگه ندم اول برج کشو صاحب خونم میام میگه لا اله الا الله.
مگه اینجا صاحب خونم شما دارین؟
بله آقا، همسادم راهنماییم کردن، گفتم برو فرا، فرا میرسه به تو. رفتم فرا، اونجا هم نامه دادم، خانم نامه رو خوند، وسط خندیدم.
خانم 1983 کو انقلاب کے بلڈوزر نے جنوب تہران کی کچی آبادیوں کو ختم کر دیا تاکہ غربت و افلاس کی تصویر مٹا دی جائے۔ حکومتی منصوبے کے مطابق تہران کا سب سے زیادہ محروم طبقہ، جو کہ 33 سڑک پر واقع گود باغچالی میں تنگ و تاریک گھروں میں رہتے تھے، انہیں جمہوری اسلامی کے نام سے بنائے گئے ٹاؤن میں ان کے لیے نئے تعمیر شدہ گھروں میں منتقل کر دیا گیا۔ باسی دشمن اپنے مغربی اور مشرقی حامیوں کی دی ہوئی امداد کے ساتھ ہر روز وطن کے کچھ حصے کو ویران کر رہا ہے۔ امام، قوم اور مسئولین سب بغیر وقفے کے شہنشاہی نظام کی خرابیوں اور جنگ کی تباہ کاریوں کا ازالہ کرنے کے لیے انتھک کوششوں میں مصروف ہیں، لیکن بعض اہم لوگ اور مغربی میڈیا چہرہ بگاڑ کر دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور مسلسل لوگوں کو مایوس کرنے کی سعی کر رہے ہیں۔ رہبر انقلاب ان اہم لوگوں کی سادہ اندیشی اور عدم بصیرت پر رنج و علم سہ رہے ہیں۔
این نغمه شوم مستکبر مستکبرتر شده است، یعنی زمان جمهوری اسلامی بدتر شده است از زمان شاه، و مستضعف مستضعفتر شده است، یعنی اسلام بدتر است از از رژیم شاهنشاهی. اونهایی که میفهمند و از روی شیطنت صحبت میکنند، با اونها جز این که با قدرت رفتار بشد راهی نیست. لکن اینهایی که گول خوردند از این شیاطین، با اینها صحبت است که برادران شما چرا گول میخورید؟
جهاد ساز زندگی وقت کے تقاضوں کے مطابق ایک ہی وقت میں دو محاذوں پر مصروف عمل ہے، جنگ میں انجینئرنگ کے کام سے پشت پناہی کرنا اور دیہاتوں کی آباد کاری۔ دیہاتوں کی آباد کاری کے موقع پر حکومتی عہدیداروں کی موجودگی عوام کی حوصلہ کو بلند کرتی ہے۔
در این روز نبرد اقتصادی که روز سوم هفته جنگ هست، مردم ما یک با یک عمل سمبولیک و تقریبا همگانی نشون میدن که به معنای واقعی کلمه آماده هستن که برای اداره امور اقتصادی خودشون به یک مبارزه و به یک نبرد واقعی دست بزنن.
قوم کے ہمدرد امام خمینی اپنے محبوب حقیقی کے دیدار کو چلے گئے۔ امام کے جانشین اپنے کلام میں محروموں کی خدمت کی اہمیت کے حوالے سے امام کی نظر میں محروموں اور مستضعفوں کے مقام کو ذہنوں میں زندہ کر رہے ہیں۔
در نظام ما هر حرکتی، هر سیاستی، هر قانونی، هر تلاشی باید در خدمت مردم مستضعف و محرومی باشد که حکومت طولانی و بلند مدت طاغوت ها اونها رو به استضعاف و ضعف از جهات مختلف دچار کرده. این راه ماست، این اون راهی است که امیرالمؤمنین پیمود، این اون راهی است که امام ما، معلم ما، رهبر عظیم الشأن این انقلاب او را از علی درس گرفت، پیش پای ما گذاشت، باید در اون راه حرکت کنیم.
1990 میں صدارتی دفتر میں محروم علاقوں کی ترقی کے لیے ایک دفتر کا قیام عمل میں لایا گیا، اس لیے کہ امام کے دور جیسی حساسیت کے ساتھ محرومین کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کارکردگی جاری رکھی جائے۔ یہ دفتر بعد میں مسلسل لوگوں کی ایسی خدمات پہنچانے لگا جو عام طور پر لوگوں تک نہیں پہنچا کرتی تھیں۔
ما اصلا راہ نہ داشتیم در این منطقه، کلن با مال و مثلا اسب و اولاغ و اینا آمده رفت میکردیم. من اولین دانش آموز این مدرسه که اینجا تحصیل میکردم با شکنجه مثلا قضای یه هفته مونه میاردیم توی مدرسه، توی چادر زندگی میکردیم با یه سختی.
پس از جنگ و در دوران جنگ کے بعد اور تعمیر نو کے دور میں بعض مسئولین معاشرتی عدل کے موضوع پر خاص نظر رکھتے ہیں۔
آنها در فکر و عمل،
وہ اپنی فکر میں اور عملی طور پر اعتقاد رکھتے ہیں کہ پہلے ملک ایک ترقی یافتہ ملک میں تبدیل ہو جائے، اس کے بعد معاشرتی عدل کے موضوع پر کام کیا جائے۔ یہ ابہام ممکن ہے کہ رفتہ رفتہ معاشرے میں گہرے شگاف میں تبدیل ہو جاتا۔ آیت اللہ خامنائی کوشش کر رہے ہیں کہ اس انحراف کے آگے بند باندھیں۔
اون چی که در این بین بایستی با وسواس و دقت دنبالش باشید مسئله عدالت اجتماعی است و این دو با هم سازگار. بعضی اینجور تصور میکردن و شاید حالا میکنن که ما بایست یک دوره رو صرف رشد و توسعه بکنیم، وقتی که انشاءالله به اون جای مطلوب رسیدیم حالا میپردازیم به تامین عدالت اجتماعی. این فکر اسلامی نیست. عدالت هدف است، رشد و توسعه مقدمه عدالت است.
تعمیر نو کی حکومت کے دور میں بڑے بڑے منصوبے پایہ تکمیل کو پہنچے، لیکن اعداد و شمار کے ماہرین کے مطابق افراط زر اور خرج زندگی میں اضافہ بتاتا ہے۔ پہلے ترقی بعد قیام عدل کا نظریہ محرومین کے فائدے میں نہیں ہے اور عملی طور پر طبقات کے درمیان فاصلوں کو بڑھاتا ہے۔ 95 میں اصلاحاتی حکومت کے اقتدار میں آنے کے بعد سیاسی ترقی کا نعرہ اور نشر و اشاعت میں اضافہ حکومت کی ترجیح بن گیا۔ رہبر انقلاب امام کی مانند عدل و انصاف کے قیام کو اسلامی انقلاب کے معروض وجود میں آنے کا اصل سبب قرار دیتے ہیں۔ نئے صدر کے حکم تنفیذ کے جلسے میں کوشش کرتے ہیں کہ معاشرتی عدل کا موضوع نئے حکومتی عہدیداروں کی ترجیحات میں لکھا جائے۔ دوسرا کوئی بھی موضوع، خواہ اس کی جس قدر اہمیت ہو، امام و ملت کے اس ہدف کی جگہ نہیں لے سکتا۔
باید تلاش بشود در این کشور فقر و بی عدالتی و تبعیض که میراث تباقیت گذشته باید ریشه کن بشه۔
اصلاحات کے دور میں بھی معاشرتی عدل کے حصول اور محروم عوام کی ظاہری زندگی کو بہتر بنانے کی کوششیں جاری رہیں، لیکن حکومت کی توجہ اخبارات اور سیاسی بحثوں کی طرف زیادہ ہے۔ چھٹی پارلیمنٹ کی جنجالی سیاسی بحثیں اب بعض مسئولین اور حکومتی عہدیداروں کی کارکردگی نے عملی طور پر معاشرتی عدل کے قیام اور محروم علاقوں میں ترقیاتی کاموں کو واضح طور پر سست کر دیا ہے۔
دولت جدید
نئی حکومت نے عدل کے شیئرز کی تقسیم کو اپنی ترجیحات میں قرار دیا ہے
و دنبال می کند.
باید به گونه این سترشتا آباد شود که محاصرت معکوس بشید.
صوبوں کا مسلسل سفر کرنے سے اور محروم علاقوں میں پہنچ کر صدر نے حکومتی عہدیداروں اور عوام کے سامنے نیا طرز عمل پیش کیا، نیز دور دراز علاقوں کی توجہ کو اپنی طرف مبذول کروا لیا. اس کے باوجود بعض اعتقاد رکھتے ہیں کہ نئی حکومت کا طریقہ کار اگرچہ دیہاتوں کے رہنے والوں کی ظاہری زندگی کو بہتر بنانے میں مؤثر ہے، لیکن بہتر ہے کہ یہ تمام کام کسی بڑے اقتصادی منصوبے کے تحت انجام دیے جائیں تاکہ اس کے نتائج پائیدار ہوں. آج اب کوئی دیہات باقی نہیں بچا، حتیٰ جس جگہ 20 گھر موجود ہیں وہاں بھی پانی، بجلی اور دوسری ضروریات زندگی پہنچا دی گئی ہیں. گاؤں دیہاتوں سے محرومیت کو ختم کر دینے کے جشن نے معاشرتی عدل کے مختصر مزے سے سب کے دہان کو شیرین کر دیا. اسلامی انقلاب 30 سال کا ہو گیا ہے. ان 3 دہائیوں میں معاشرتی عدل کے لیے مختلف جہات میں کوششیں ہوتی رہی ہیں، جیسے قوانین کی منظوری، بجٹ میں محروم علاقوں کی طرف توجہ اور ان کے مسائل کو حل کرنے کی تگ و دو ہوتی رہی ہے. ان علاقوں میں تعمیراتی اور اصلاحی کام کی رفتار اور ترقی کا تناسب قابل تحسین ہے، اور محروم علاقوں کی موجودہ صورتحال قبل از انقلاب کے ساتھ کسی حوالے سے بھی قابل موازنہ نہیں ہے. ان تمام ترقیاتی کاموں کے باوجود معاشرتی عدل کے حوالے سے مطلوبہ حد تک پہنچنے میں ابھی ملک بہت فاصلے پر کھڑا ہے. رہبر انقلاب معاشرتی عدل کی خاطر مسئولین کی طرف سے پہلے سے زیادہ جدوجہد کی ضرورت محسوس کرتے ہیں. انقلاب کی 4th دہائی کو عدل و ترقی کی دہائی کا نام دیتے ہیں. آئندہ کی دہائی کو یہ سوچا سمجھا ہوا نام دینا کم فہمی کی بنیاد پر بنائی گئی رائے یا کوئی خاص سیاسی نقطہ نظر کو اجازت نہ دے گا کہ ملک کی ترقی کے سفر میں عدل و انصاف کے قیام کا موضوع بھلا دیا جائے.
ما برای دہی چہارم، برای ان 10 سالی کے پیش روی ماست، وقتی نگاہ میکنیم دو شاخص عمده وجود دارد که بایست این دو شاخص را حتما به دست بیاریم. یکی پیشرفت است، یکی عدالت. ما میخواهیم کشورمون پیشرفت کند، از لحاظ علمی، از لحاظ اقتصادی، از لحاظ فناوری، از لحاظ سیاسی، از همه این جهات میخواهیم کشور به پیشرفت برسد، مردم به رفاه دست پیدا کنند. اما در کنار این، در کنار پیشرفت، میخواهیم کشور عادلانه با عدالت اداره بشود. این مهمه.
3 دہائیاں ہیں کہ تمام صدور اور ماہرین حکومتی رعایت کے سلسلے کو، جس میں مالدار افراد زیادہ فائدہ حاصل کر رہے تھے، صحیح اور عادلانہ نہیں جانتے. آج تک کسی بھی حکومت نے آمادگی کا اظہار نہیں کیا کہ اس بڑے اقتصادی آپریشن کے خطرے کو اپنے ذمے لے، یعنی سبسڈی کا اختتام. 10th حکومت نے 2011 کو اعلان کیا اور اس مشکل میدان میں داخل ہوئی کہ حکومت کی طرف سے دی جانے والی رعایت میں نئی ترتیب اور نئے معیارات سامنے لائے جائیں گے.
اگر تمام سیاست های اقتصادی ما درست بود، یعنی سایر سیاست ها همه درست و عادلانه بود، همین سیاست یارانه ناعادلانه باشه. شما طی 50 سال حساب کنید، 70% یارانه به 30% رسیده، 30% به 70%.
حکومتی رعایت میں اصلاح بالخصوص محروم علاقوں اور چھوٹے شہروں میں کم آمدنی والے گھروں کی آمدنی میں اضافے کا باعث بنی، جس کی وجہ سے طبقاتی فرق واضح طور پر کم ہونا شروع ہو گیا.
میں یہ کشاورز ہوں، زندگی ہم خوب نہ بود، حالا کمی تغییر کرده این یارانه.
قبلا که آئی یارانه بمانیدان هیچ وضعی هم کمتر بی، این سال الحمدلله وضع هم خوب بی. این البته این اشاره.
یہ منصوبہ اگرچہ کئی مختلف جہاز سے بعض فیکٹری مالکان اور تاجر حضرات کی طرف سے ہدف تنقید ہے، لیکن مجموعی طور پر اس حکومتی رعایت کو عادلانہ اور فقر و غربت ختم کرنے میں اہم قدم شمار کیا جا رہا ہے. معاشرتی عدل کا قیام ہمیشہ سے امام، شہدا، رہبر و ملت کی توجہ کا مرکز رہا ہے اور رہے گا. اس الہی ہدف کو حاصل کرنا مشکل اور طویل سفر کا متقاضی ہے. اس میں بہت سے نشیب و فراز ہیں، لیکن اہم یہ ہے کہ یہ حیات بخش ہدف مشکلات کی پیچ و خم میں فراموش نہ کر دیا جائے. تمام مسئولین اپنے پورے وجود کے ساتھ یقین کر لیں کہ زیادہ سے زیادہ معاشرتی عدل کا قیام اسلامی انقلاب کی کامیابی اور ہمیشگی کا راز ہے.
عدالت یہ ارزش مطلق ہے، یعنی ہیچ جا نداریم کہ عدالت بد باشے. من شاید اطلاعاتم بیشتر باشے، در زمینه کارهایی که انجام گرفته. میدونم کارهای وسیعی از اول انقلاب انجام گرفته، لکن مطلقا راضی کننده نیست. اون چیزی که ما نیاز داریم، اون چیزی که دنبالش هستیم، عدالت حد اکثری است، نه در یه حد صرفاً قابل قبول. نه، ما دنبال عدالت حد اکثری هستیم. ما می‌خواهیم ظلم در جامعه نباشه. تا این خیلی فاصله داریم. برای این بنابراین باید تلاش کرد.